محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے ہم سب کو خلق کیا اور جس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس لیے شمار نہیں کر سکتے کہ اس پروردگار عالم کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، اور اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کا، اس سے مناجات کرنے کا سلیقہ ہمیں آ نہیں سکتا تھا کہ اگر کائنات میں محمد و آل محمد نہ ہوتے. مولا نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ اس رب ذوالجلال کو کیسے پکارتے ہیں. دعائے تزلل میں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مولایا مولایا، انت الباقی و ان الفانی وحل یرحم الفانی الا الباقی. بارلہا تو باقی رہنے والا ہے، اس کو زوال نہیں ہے، تو باقی ہے اور ہم فانی ہیں، اور ایک فانی پر باقی کے سوا کون رحم کر سکتا ہے؟ تو ایک طرف چوتھے امام نے رب ذوالجلال کی عظمت بتائی اور دوسری طرف انسان کی حقیقت بتائی کہ وہ باقی رہنے والا ہے، ہم فنا ہونے والے ہیں، اور وہ ایسا باقی رہنے والا ہے کہ اس کی ہر صفت میں زوال ممکن نہیں ہے. جیسا کہ خود پروردگار عالم حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، موسیٰ میرے بندوں تک پیغام پہنچا دو، جب تک میری طاقت کے ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے کبھی کسی کے آگے سر نہ جھکانا، اور جب تک میرے خزانے خالی ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. نہ اس کی طاقت کبھی ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کے خزانے کبھی ختم ہو سکتے ہیں. اور وہ اس طرح مدد کرتا ہے کہ روایتوں میں روایت آپ کشکول کی روایت آپ کے سامنے پیش کروں، محمد بن اجلان ایک بزرگ مومن، بس ایک مرتبہ سامان تجارت لے جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور تجارت میں نقصان ہوا، بالکل مفلس ہو گئے، بالکل قلاش ہو گئے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں سے قرض لینے لگے، اور قرض لیتے لیتے بھی اس منزل پر آ گئے کہ اب قرض بھی کوئی دینے کو تیار نہیں. مدینے میں رہتے ہیں، بس ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور ارادہ یہ کیا کہ حاکم مدینہ کے پاس جا کے اپنی حالت بیان کروں گا، ہو سکتا ہے حاکم رحم کھا کے میری کچھ مالی امداد کر دے. یہ سوچ کر گھر سے نکلے، مگر اس سے پہلے کہ حاکم مدینہ کے دربار میں پہنچتے، راستے میں ان کی ملاقات چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. ان کی ملاقات چھٹے امام کے چچا زاد بھائی سے ہوئی، اور وہ چھٹے امام کے جو ابن عم ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، وہ ایک مرتبہ ان کو مخاطب کرتے، محمد بن اجلان کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اپنی حالت بتائی کہ بہت مقروض ہو گیا ہوں، بہت تنگ دستی کا شکار ہوں، حاکم مدینہ کے پاس جا رہا ہوں اور اس کو اپنے حال سے آگاہ کروں، شاید وہ رحم کھا کے میری کچھ مالی امداد کر دے اور میرے حالات سمجھ جائیں. جب اتنا کہا تو جو چھٹے امام کے جزاد بھائی تھے انہوں نے کہا، میں نے اپنے ابن عم سے دو حدیث قدسی سنی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دو حدیث قدسی میں تمہیں سناؤں. اب دونوں راستے میں کھڑے ہیں اور چھٹے امام کے ابن عم نے کہنا شروع کیا کہ میرے امام نے کہا کہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر میرا بندہ میرے سوا کسی اور سے امید لگائے گا تو میں اس کی امید کو قطع کر دوں گا، امید توڑ دوں گا. اور کہا دوسری حدیث رب ذوالجلال کی جو میں نے اپنے امام سے سنی، وہ یہ کہ امام شاہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں کہتا ہے، مجھے افسوس ہے اپنے بندے پر کہ جس کو میں بن مانگے نعمتیں عطا کر دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے نعمتیں مانگے اور میرے فضل و کرم سے امید وابستہ کرے تو کیسے ممکن ہے کہ میں اسے عطا نہ کروں؟ جب یہ دو احادیث قدسی سنائی راستے میں ان کو، محمد بن اجلان کو، تو کیونکہ سینے میں ایمان تھا، بس ایک مرتبہ ایمان بیدار ہوا، کہا مجھے پھر سناؤ یہ احادیث، انہوں نے پھر سنائی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہا مجھے ایک مرتبہ پھر ان احادیث کو سناؤ، جب کئی مرتبہ ان کے منہ سے ان احادیث کو سننے لگے کہ پروردگار کہتا ہے کیسا ہے میرا بندہ، میں تو بن مانگے دے دیتا ہوں، ماں کے شکم میں ہوتے یہ آنکھیں ہم نے تو نہیں مانگی تھی، بن مانگے مل گئیں، یہ جسم ہم نے تو نہیں مانگا تھا، بن مانگے مل گیا، یہ بولنے کی صلاحیت، یہ سننے کی صلاحیت، یہ رزق، یہ اولاد، یہ جو کچھ خدا نے عطا کیا ہم کو بن مانگے عطا کیا، تو خدا یہ تو کہتا ہے مجھے اپنے بندے پر افسوس ہے، جب میں بن مانگے عطا کرنے والا خدا ہوں تو اگر کوئی بندہ مجھ سے مانگے، میرے فضل و کرم سے امید لگائے تو بھلا کیسے میں عطا نہ کروں؟ بس یہ سن کے محمد بن اجلان واپس گھر پلٹ گئے اور حاکم مدینہ کے دربار میں نہیں گئے، اور روایت میں لکھا ہے کہ فقط چند دن ہی گزرے تھے کہ پروردگار عالم نے ان کی حالت کو اس طرح بدلا کہ وہ مدینے کے خوشحال لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ صلوات پڑھی گا، بے شک وہ پروردگار عالم، وہ رب ذوالجلال اتنا باخبر ہے اپنے بندوں سے، اپنے بندوں کے لیے اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے اور ایسا کریم ہے، یہ اس کے کرم کا ثبوت ہی تو ہے کہ اس نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو ہدایت سے آراستہ کر دیا، ہدایت کا سامان پیدا کر دیا، اور وہ اپنے انسانیت کی، اپنے انسانوں کی، مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجتا رہا، 124,000 انبیاء آتے رہے، اور جب رسول ختمی مرتبت پر دین کامل ہو گیا تو اپنے حبیب کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ میں تو جا رہا ہوں مگر تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تم ان سے جدا نہ ہونا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ اور اسی قرآن اہل بیت کی اس حدیث ثقلین کے عنوان میں، اسی کے ذیل میں میری آپ سے گفتگو اس عشرہ اول پر قرآن اور حسین کے حوالے سے ہو رہی ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام میں حسین ابن علی بھی شامل ہے اور یہ عشرہ اول حسین ابن علی سے منسوب ہوتا ہے، تو قرآن اور حسین پہ میری اور آپ کی گفتگو ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزانہ ایک فضیلت قرآن، فضیلت حسین بیان کروں، اس لیے کہ جو فضیلت، جو عظمت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن کی ہے، اگر قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، تو وارث قرآن کی بھی یہ فضیلت ہے کہ حسین ابن علی کے خون کا ہر قطرہ معجزہ ہے، اور کس طرح معجزہ ہے کہ روایت بیان کروں، جو قرآن کی ہر آیت معجزہ، کتاب عظمت قرآن میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک مومنہ تھی اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر کام کی ابتدا میں اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہر وقت ابتدا میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھی، کثرت سے بسم اللہ کا ورد کرتی تھی، اور اس مومنہ کا شوہر جو تھا وہ منافق تھا، یعنی بظاہر تو کلمہ پڑا ہوا تھا مگر دل میں ایمان نہیں تھا، نہ خدا کی معرفت تھی، نہ کلام الہی کی معرفت تھی، نہ رسول کی معرفت تھی، تو اس مومنہ کا شوہر منافق تھا اور وہ اس بات سے بہت چڑتا تھا، روایت کا جملہ یہی ہے کہ اس بات سے بہت چڑتا تھا کہ میری بیوی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہتی ہے۔ بس ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو شرمندہ کروں، اپنی دانش میں سے سوچا کہ میں شرمندہ کروں، اس نے کیا کیا، دکان پہ کام کرتا تھا، ایک رات جب گھر پلٹا تو ایک تھیلی جس میں کچھ روپے تھے وہ بیوی کو دیے کہ یہ امانت ہے، اس میں کچھ پیسے ہیں اور تم اس کو سنبھال کے رکھ دو۔ جب اس شوہر نے بیوی کو دیے تو وہ اٹھی، اس کی عادت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوئی اٹھی، کمرے میں گئی، کبرڈ کو، الماری کو کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ایک کپڑے میں لپیٹا اور پھر بسم اللہ پڑھ کے اس کپڑے کو چھپا دیا، اس رقم کو اور الماری کو بند کر دیا۔ اس کا شوہر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن صبح جب دکان پر جانے لگا تو بیوی کی نظروں سے چھپا کے اس نے وہ تھیلی وہاں سے نکالی، اور تھیلی نکال کے جب وہ دکان کی طرف جانے لگا تو اس کے گھر اور دکان کے راستے میں دریا پڑتا تھا، جب اس دریا کے قریب سے گزرا تو اس نے اس تھیلی کو دریا میں پھینک دیا، اس کی بیوی کو خبر نہیں ہے، اور پھینک کے پھر اب دکان پہ چلا گیا، دکان پہ بیٹھا ہے اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ دوپہر کے وقت اس کی دکان پر ایک مچھلی فروش آیا، اس نے دو مچھلیاں خریدی اور کہا اپنے جو دکان کا ملازم تھا اس سے کہا کہ یہ دونوں مچھلیاں میرے گھر پہ میری بیوی کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ آج رات کے کھانے کے لیے اس مچھلی کو پکا کے رکھے. وہ نوکر جا کے اس کی زوجہ کو دے کر آ گیا دونوں مچھلیاں. ادھر اس کی بیوی نے جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا وہی روپوں والی تھیلی اس مچھلی کے پیٹ سے نکلی. اس نے حسب عادت بسم اللہ پڑھ کے اس تھیلی کو نکالا اور واپس الماری میں اسی جگہ پہ رکھ دیا اور اس نے اس مچھلی کو تیار کیا. رات کو شوہر آیا کھانے کے لیے, اس نے مچھلی کو پیش کیا. جب کھانا کھا چکا شوہر تو ایک مرتبہ بیوی سے کہا کہ وہ رقم کی تھیلی تو لے کے آنا, اپنی دانش میں تو دریا میں ڈبو چکا تھا. جیسے ہی بیوی نے اس تھیلی کو لا کے سامنے رکھا اور حیران ہوا, پوچھا یہ کیسے, اس نے بتایا کہ مچھلی کا پیٹ چاک کیا اس میں تھیلی, اسی وقت وہ سجدے میں گرا, سچی توبہ کی اور اس کے لبوں پہ جملے یہ تھے, بے شک میرا خدا ارحم الراحمین ہے, مہربان ہے, اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے کہ اس کے کلام کی بھی ہر آیت معجزہ ہے. صلوات پڑھی بابا. تو جو صفت جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن کی ہے. اگر قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے تو حسین ابن علی وارث قرآن ہیں, اور حسین ابن علی کے خون کا ہر قطرہ معجزہ ہے. اور اس طرح معجزہ ہے, کتاب معجزات آل محمد کی دوسری جلد میں روایت ہے کہ جب روز عاشور امام مظلوم کو شہید کر دیا گیا اور امام کا سر نیزے پہ بلند ہو گیا اور لشکر یزید کے سپاہی اپنے خیموں کی طرف گئے اور اس نیزے پہ جو مولا کا سر تھا اس کو بھی اپنے قریب پاس لے گئے, مولا کا بے سر کا لاشا کربلا کی زمین پہ پھٹ پڑا تھا. ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا, سفید رنگ کا ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور آ کے دیکھا کہ نواسۂ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے اور مولا کے حلق سے خون بہ رہا تھا. اس نے اپنے پروں کو مولا کے خون میں غلطاں کیا, اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کے مولا کے خون سے ملا اور مولا کے خون کے قطرے اس کے پرندے کے پروں پہ لگ گئے. وہ وہاں سے اڑا اور ایک درخت پہ جا کے بیٹھا جہاں پہ مختلف پرندے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ایسے جا کے کہنا شروع کیا اپنی پرندوں سے اپنی زبان میں کہ تمہیں یہاں پر دانا ہو, آپ کی فکر ہے, وہاں نواسا رسول کو پیاسا شہید کر دیا گیا, ان کے گھر کو اجاڑ دیا گیا اور ان کا بیسر کا لاشا پامال لاشا پڑا ہے, زمین پہ خون رس رہا ہے. وہ تمام پرندے غول در غول اڑ کے آئے اور سب پرندوں نے اپنے پروں کو خون حسین میں ملا, ان کے پروں پر مام حسین کے خون کے قطرے لگ گئے اور وہ پرندے مختلف جگہ گریا کرتے ہوئے اڑ گئے. روایت میں لکھا ہے کہ یہ پرندہ جو سب سے پہلے آیا تھا یہ پرندہ کربلا سے اڑا مدینے کی طرف رخ کیا. جب مدینے پہنچا ہے اڑتا ہوا تو روضہ رسول پہ گیا اور اپنی زبان میں رسول کو پرسا دے رہا تھا, گریا کر رہا تھا. اور رسول کو پرسا دینے کے بعد یہ مدینے میں ایک یہودی کے باغ کے درخت پہ بیٹھ گیا. مدینے میں ایک باغ تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور اس باغ کے ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا اور تمام رات گریا کرتا رہا. اس باغ کا مالک جو یہودی تھا اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ بیٹی نابینا بھی تھی اور بالکل کمپلیٹ پیرالائز مفلوج تھی, اپاہج تھی, نہ وہ جسم کو حرکت دے سکتی تھی نہ وہ دیکھ سکتی تھی. وہ یہودی یہ کرتا تھا کہ جب باغ میں آتا تھا کام کرنے تو اپنی اس اپاہج بیٹی کو اٹھا کے لے آتا تھا کیونکہ چل سکتی نہیں تھی, مفلوج تھی, اپاہج تھی, نظر آتا نہیں تھا. اور جب کام کے لیے آتا تھا باغ میں لے کر آتا تھا اور درخت کے نیچے بٹھا دیتا تھا, جب کام سے فارغ ہوتا تھا تو اٹھا کے ساتھ لے جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ آیا کام میں اتنا مشغول ہوا کہ رات کو نہ لے گیا, بیٹی سے کہا کہ بس اس درخت کے نیچے رہنا, اب وہ نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. بس جس رات وہ درخت کے نیچے تھی یہ وہی رات تھی جس وقت یہ پرندہ آ کے اس درخت کے اوپر بیٹھا اور وہ رات بھر گریا کرتا جاتا ہے وہ پرندہ اور اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا جاتا ہے. حسین مظلوم کے جو خون کے قطرے اس کے پروں پہ تھے, دو قطرے گرے ہیں اس نابینا بچی کی آنکھوں پہ گرے. جیسے ہی وہ امام حسین کے خون کا قطرہ اس نابینا بچی کی آنکھوں پہ گرا اس کو بینائی ملی, پھر وہ روتا جاتا ہے, پھر پر پھڑ پھڑا رہا ہے, پھر مولا کے قطرے خون کے کچھ گرے اس کے جسم پہ, وہ اپنے جسم کو ملنے لگی, اس کا جسم شفا پا گیا. اور جب صبح کے وقت یہودی پلٹا ہے تو حسین ابن علی کے خون کے قطروں کی شان یہ تھی کہ اس کی بیٹی کو بینائی بھی ملی، اس کا مرض بھی دور ہوا، کیونکہ خون حسین اس کے جسم سے مس ہو گیا تھا تو اس کو حسن اور نورانیت بھی ملی. اب جب باپ پلٹ کے آیا ہے اور اپنی بیٹی کو دیکھا تو پہچانا نہیں، اسی سے سوال کر رہا ہے کہ میری بچی یہاں پہ تھی کہاں گئی. تو ایک مرتبہ کہتی بابا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی تو آپ کی بیٹی ہوں. تو روایت میں لکھا ہے کہ وہ باپ اس کو اس حالت میں دیکھ کے اس کو یقین نہیں آتا تھا، گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب دوبارہ ہوش میں آیا اور پوچھا بیٹی سے کہ یہ کیسے ہوا ہے، تو اس نے کہا یہ پرندہ جو درخت پہ بیٹھا ہوا ہے بس ہی کچھ آوازیں نکال رہا تھا، اسے تڑپ رہا ہو اور اس کے پروں پہ لگے ہوئے خون کے قطرے میرے آنکھوں پہ گرے، مجھے بینائی ملی، میرے جسم پہ گرے، مجھے شفا ملی. بس ایک مرتبہ یہودی نے، کیونکہ یہودی خدا کو تو مانتے ہیں نا، بس اس نے خدا کو پکارا اور اس پرندے کو مخاطب کیا، جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے وہ خدا تجھے قوت گویائی دے دے، تم مجھ سے میری زبان میں بات کر. وہ اتنا کہنا تھا کہ خدا نے اس پرندے کو قوت گویائی دی. تو اس نے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو یہودی کہتا تو کون ہے، کہاں سے آئی، خون کس کا تھا؟ اس پرندے نے پورے واقعے کو بیان کیا کہ نواسا رسول کو کربلا کے بن میں شہید کر دیا گیا اور ان کا پامال لاشا پڑا ہوا ہے، سر کو نیزے پہ بلند کر کے لے گئے. اتنا سننا تھا کہ وہ یہودی کہتا ہے جس ہستی کے خون کی یہ تاثیر ہو کہ جس خون کا ہر قطرہ معجزہ ہو، تو یقیناً اس کا نانا بھی سچا نبی ہے. بس یہ کہہ کہ وہ اس کی بیٹی اور اس کی قوم کے 500 افراد خون حسین کا معجزہ دے کر مسلمان ہو گئے. صلوات پڑھی. جو جو فضیلت قرآن کی ہے وہی فضیلت وارث قرآن کی ہے. اگر قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے تو حسین ابن علی کے خون کا ہر قطرہ معجزہ ہے. اور حسین ابن علی سے منسوب جو سورہ ہے قرآن میں، سورہ فجر جسے سورہ حسین کہا جاتا ہے، میری ان مجالس کا مرکز وہ سورہ فجر ہے. کل تک کی مجلس سے میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی 14 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا اور 14ویں آیت پہ گفتگو جاری تھی. آج کی مجلس میں بھی جو بقیہ گفتگو ہے 14ویں آیت کے حوالے سے آج ہوگی، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں پھر 15ویں اور 16ویں آیت پہ گفتگو ہوگی. کل کی مجلس تک ہماری گفتگو اس منزل پہ پہنچی تھی کہ پروردگار عالم سورہ فجر کی 14ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے انا ربک لبل مرصاد. مرصاد کیا ہے؟ کہ رب ذوالجلال کہتا ہے میں ظالموں کی گھات میں ہوں، میں ہوں ظالموں کا پیچھا کرنے کے لیے اور میں ان پر عذاب نازل کروں گا. اور کل مرصاد کے مفہوم میں آپ کے سامنے حدیث معصوم کو بیان کیا تھا کہ مرصاد کے معنی ہیں پل صراط. اور کل میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول کو پیش کیا تھا کہ پل صراط سے گزرنے والوں کی 7 قسم کی رفتاریں ہوں گی اور وہ ہمارے کون کون سے اعمال ہوں گے جن کی بنا پر ہم کتنی جلدی پل صراط کو کراس کر جائیں گے. اور کل کی مجلس کا اختتام اس بات پہ ہوا تھا کہ پل صراط پر اللہ نے 7 چوکیاں بنائی ہیں، آج ان کا ذکر کرنا ہے کہ پل صراط پہ جو اللہ نے 7 چیک پوسٹ بنائی ہیں وہ کیا ہیں. کبھی کسی مومن کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کہیں خیالی فرضی داستان تو نہیں کہاں پل صراط اور چیک پوسٹ، تو یاد رکھیے ہم جو کچھ روزانہ شب و روز میں ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، والدین سے نیکی ہو، تلاوت قرآن، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، ہمارا ہر عمل بارگاہ الہی میں پہنچنے سے پہلے 7 مراحل پہ چیک ہوتا ہے. عمل کرنے والی کی نیت کیا تھی، اس کو اس اعمال کے بارے میں پتا تھا، اس کی روح کیا تھی، چاہتا کیا تھا، طہارت تھی نہیں تھی، یعنی مختلف اسٹیجز ہیں، 7 مرحلوں سے گزرتا ہے، ملائکہ کی ڈیوٹیز ہیں وہ چیک کرتے ہیں، پھر ہمارا عمل جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں پھر بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے. تو پل صراط پر بھی اللہ نے 7 چوکیاں بنائی ہیں. تو پل صراط کی پہلی چوکی کیا ہے؟ پہلی چوکی کا نام ہے ولایت علی. پولیس رات کی پہلی چوکی سے وہی گزرے گا جو علی کی ولایت کو مانتا ہے، علی کو اپنا امام مانتا ہے. تو پولیس رات کی پہلی چوکی ولایت علی سے منسوب ہے، جو مولا کی امامت کا، مولا کی ولایت کا معتقد ہے وہ اس چوکی سے گزر جائے گا. میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے مولا کے صحابی حارث حمدانی کا بیان کیا تھا کہ حارث حمدانی وہ صحابی ہیں جو اتنے بےقرار مولا کی محبت میں، وہ بےقراری جو آج ہمارے آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے حضرت حجت کے دیدار کے لیے. تو حارث حمدانی بےقرار ہو کر مولا علی کے پاس آتے تھے، تڑپتے تھے بار بار زیارت مل جائے، اور ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں آئے. تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مولا نے پوچھا تھا کہ حارث بیمار ہو پھر بھی آئے ہو، کہ مولا آپ کی محبت کھینچے لاتی ہے. تو میں نے روایت کو اس حد تک بیان کیا تھا، اس کے آگے کا جملہ کیا تھا مولا کا وہ آج بیان کروں، کہ جب کہا حارث نے کہ مولا آپ کی محبت کھینچے لاتی ہے، تو مولا علی نے کہا حارث مرنے کے بعد ہر مومن و منافق مجھے دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے. یہ خدا کا قانون ہے کہ آج جو نہیں مان رہے وہ بھی مرنے کے بعد ان کے سامنے، مولا علی جب ہم کہتے ہیں نا قبر میں گئے سوال منکر و نکیر کا وقت آیا، تو مولا علی ہمارے سرحانے موجود ہوتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے. اور مولا کہتے ہیں مرنے کے بعد ہر مومن ہو یا منافق مجھے دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے. تو حارث پولیس صراط پر جب تم مجھے دیکھو گے تو تم خوش ہو جاؤ گے. اور دیکھو پھر پولیس صراط سے گھبرانا نہیں، تمہارا مولا تمہاری مدد کے لیے وہاں ہوگا. اور پھر جب تم قیامت کے میدان میں قیامت کی تشنگی سے پیاسے ہوگے تو حارث نہ گھبرانا، حوض کوثر پہ میں تمہیں سیراب کروں گا. اور وہ پانی ایسا ہوگا، اتنا میٹھا ہوگا کہ حارث جب تم اس پانی کو پیو گے حوض کوثر کے تمہیں شہد کا گما ہوگا، اتنا میٹھا ہوگا. تو مولا نے بتا دیا کہ پہلی چوکی ولایت علی کی، اس کا ذکر خدا نے قرآن میں بھی کیا. قرآن پاک میں سورہ صافات میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وقفہم انہم مسئولون، انہیں روکو ان سے پوچھا جائے گا. جب یہ آیت سورہ صافات کی آئی تو لوگ رسول خدا کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے جس کے بارے میں خدا پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے انہیں روکو ان سے پوچھا جائے گا. تو رسول اسلام نے کہا یہ پولیس صراط کی پہلی چوکی ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم لوگوں کو روکے گا اور ولایت علی سے متعلق سوال کرے گا. تو جو مولا علی کو امام مانتا ہے وہ اس چوکی سے آرام سے گزر جائے گا، اور جو مولا کو نہیں مانتا مولا کی ولایت کو، وہ اسی چوکی سے پولیس صراط سے نیچے جہنم میں گرا دیا جائے گا. اگلی چوکی پولیس صراط کی ہے دوسری چوکی نماز سے متعلق. اور یہ نماز، اس کے بارے میں گزشتہ مجلسوں میں تذکرہ آپ کے سامنے کرتی رہی ہوں کہ اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، کیونکہ رسول اسلام یہ کہتے ہیں ہماری شفاعت اسے ہرگز نہیں ملے گی جو نماز کو ضائع کرتا ہے یا جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو عمل اتنی اہمیت کا حامل ہو کہ جس کے لیے چہردہ معصومین یہ کہہ دیں کہ اگر تمہاری نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. میں تذکرہ کیا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں کہ سید استاد محسن قراتی کا جواب جو تھا یہ تھا کہ دیکھو یہ نماز کیسے اس پاسپورٹ جیسی ہے، کسی دوسرے ملک میں جانا ہے تو پاسپورٹ کے بغیر انٹری نہیں ہوگی، تو اس آخرت کی دنیا میں بھی نماز کی قبولیت کے بغیر تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اعمال جب قبول ہوں گے جب نماز، مگر اتنے اہم عمل کے لیے آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں دو طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی خدا ہماری نمازوں کا محتاج تھوڑی ہے، یہ ہمارا ہمارے خدا کا معاملہ ہے، ہم جانے ہمارا خدا جانے، ملاؤں نے گڑ لیا ہے. بے شک خدا بے نیاز ہے، خدا تو خود قرآن میں کہتا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں. ہم نمازیں پڑھ لیں تو اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، وہ بے نیاز ہے. مگر یہ خدا نے جو نماز واجب کی اس لیے واجب کی کہ یہ نماز ہماری بندگی کا نشان ہے، یہ ثبوت ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں. خدا دن میں پانچ وقت خاک پہ سجدہ کروا کے ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے تمہیں خاک سے بنایا ہے، مر کے پھر خاک ہو جاؤ گے. اپنی حقیقت کو پہچانو، یہ پانچ وقت جو ہمیں سجدہ کروا رہا ہے خاک پہ، کہ اپنی حقیقت کو پہچانو. تو نماز ہماری بندگی کا نشان ہے، نماز پڑھتے رہو گے سر کو سجدے میں جھکاتے رہو گے تو تمہارے اندر کبھی تکبر نہیں آنے پائے گا، تمہارے اندر کبھی فرعونیت نہیں آنے پائے گی، کیونکہ فرعون بھی تو انسان ہی تھا مگر خود کو خدا بنا بیٹھا. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری بندگی کا اظہار نماز سے ہو. مگر عجیب بات ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ، تو ہوتا کیا ہے جب خدا ذرا مصیبت میں مبتلا ہوں، پریشانی مبتلا ہوں، یہ مصیبت اور پریشانی مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل سورہ فجر کی 15ویں اور 16ویں آیت میں آئے گا. تو ذرا خدا آزمائش میں مبتلا کر دے ہمیں تو جو نماز پڑھنے والے مومنین ہیں ان کی زبان پہ بھی شکوہ آ جاتا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ ہمیں ہی نہیں دے رہا، وہ فلاں بے نمازی ان کو تو خدا نے اتنا عطا کر رکھا ہے. تو اصل میں اس اہم ترین عمل کی ہمیں معرفت ہے ہی نہیں کہ نماز ہے کیا. نماز ہماری بندگی کا نشان ہے کہ ہم بندے ہیں، وہ رب ہے، مالک ہے. یہ جو میں روزانہ مجلس کی ابتدا میں دعائے تزلل کے جملے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ امام نے سمجھایا، انسان پہلے اپنی حقیقت تو سمجھے اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے، تب صدقے دل سے، تب خضوع و خشوع سے اللہ کے آگے سجدہ کرے گا. تو نماز ہماری بندگی کا نشان اور نماز نعمتوں کا شکرانہ ہے. دیکھیے ہم نہیں سمجھتے، ہماری فطرت کیا ہے، جو ہے اس پہ شکر نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کی شکایت ہے اللہ سے. فلا کو یہ دیا ہمیں نہیں دیا، فلا کو یہ کر دیا، کوئی اگر بے اولاد ہے فلا کو اتنا دیا ہمیں ایک اولاد ہی دے دیتا خدا، کوئی تنگ دست ہے فلا کے پاس اتنا ہے کہ لٹا رہے ہیں ہمیں نہیں. ہم نماز پڑھنے والے اللہ سے شکوا کر بیٹھتے ہیں ہم، یعنی انڈائریکٹلی مفہوم کیا ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی گیو اینڈ ٹیک ہے، کہ ہم نماز دے رہے ہیں تو خدا کا حق ہے کہ واجب ہے کہ ہم کو سب کچھ عطا کر دے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بہشت میں کوئی نہ کوئی کونا تو مل ہی جائے گا. یاد رکھیے نماز گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، نماز عبادت ہے، نماز ہماری بندگی کا نشان ہے، نماز نعمتوں کا شکرانہ ہے. اور یہی وجہ ہے آج ہم جو اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں نا نماز کے لیے، اسکول سے تھکے ہوئے آئے، ٹیوشن ہے، اتنا یعنی زندگی کا روٹین اتنا ٹائٹ ہو گیا ہے کہ جب بچوں کو اٹھائیں نماز اٹھو نماز قضا ہوئی نماز قضا، تو کبھی کبھی نیند میں ڈوبے بچے کہہ دیں گے نہ مولا پڑھتے نہ ہمیں پڑھنی پڑتی. معصومیت میں بچے، یعنی آج پانچ وقت کی نماز بھی بوجھ بن گئی ہے ہمارے بچوں کے لیے. قصور ہمارا ہے، ہم نے تربیت ایسی کی نہیں، ہم نے معرفت نماز عطا ہی نہیں کی. تو جب بچے بھی کیا اٹھتے ہیں نا مولا پڑھتے، مولا کیا کر، مولا تو رات کو ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، ہم سے پانچ وقت کی نہیں پڑھی جا رہی. اصل میں ہے کیا، نماز نعمتوں کا شکرانہ ہے. مولا ہزار رکعت کیوں پڑھتے تھے، جب معصوم سے پوچھا گیا تو کہا، جواب یہ ملا، کیونکہ ہمیں نعمتوں کی معرفت نہیں ہے، جو ہوتا ہے اس پہ شکر نہیں کرتے، جو نہیں ملتا اس کی شکایت کرتے ہیں. تو کیونکہ ہمیں معرفت نعمت نہیں ہے تو اللہ نے کہا تم کم معرفت رکھتے ہو، تم پر فقط 17 رکعت واجب ہے، پانچ وقت کی نماز، مگر جن کو خدا نے محمد و آل محمد کو زمین و آسمان کی خدائی اور اختیار دے دیا، ان کو اتنی نعمتیں دے دی کہ وہ شکر کرتے کرتے 1000 رکعت نماز ایک رکعت میں پڑھتے پھر بھی یہ کہتے ہیں معبود تیرا حق ادا نہ ہوا. صلوات پڑھی بابا جی. تو جب بھی نماز کو ادا کریں تو یہ سوچ کے کہ یہ نعمتوں کا شکرانہ ہے. اور یہ ایسی نماز ہے، کیا چیز ہے جو اس میں مانگنے سے نہ مل جائے؟ کیونکہ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے. معراج کیا؟ کہ جتنی قریب خدا نے نبی کو بلایا تھا، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے خدا کے اتنا قریب ہوتا ہے. اور جو نماز کا جو آخری سجدہ شکر ہے، آج ممبر سے آپ کے لیے بیان کروں، نماز کا جو آخری سجدہ شکر ہے جسے ہم اتنی رفتہ رفتی میں اتنی جلدی ادا کرتے ہیں، شکر الحمد للہ پڑھا جائے نماز لپیٹی اور رکھ دیا، یہ آخری سجدہ اتنا اہم ہے. کچھ تو حکمت ہے جو خدا اس میں شکر کروا رہا ہے. بھئی نماز تو ہے ہی نعمتوں کا شکرانہ، اور نماز مکمل ہو جائے تو اس آخری سجدے میں خاص طور پہ کہا شکر ادا کرو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن میں سورہ ابراہیم میں کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. میں ایک عالم کا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں، سید حسن اب صحیح وہ عالم ہے کہ جنہوں نے امام زمان پہ بہت کتابیں لکھی، اور یہ عالم بیان کرتے ہیں کہ ان کو امام کی زیارت بھی نصیب ہوئی. تو یہ عالم کہتے ہیں میرا طریقہ یہ تھے کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں نماز کا آخری سجدہ شکر انجام دیتا ہوں، تو جب میں اس میں شکر الحمدللہ شکرن الحمدللہ کہتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہم انسان تو ناشکر ہیں نا، تو وہ عالم کہتے ہیں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم از کم آخری سجدہ شکر میں کم از کم اس دن کی نعمتوں کو شمار کر لوں. اب کبھی کبھی ہم خواتین گھر میں استری کر رہے ہیں، کپڑا جلتے جلتے بچ گیا، فلا آگ بچہ جلتے جلتے، اللہ ہمیں قدم قدم پہ اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے. اگر ہم دن بھر کی نعمتوں کو شمار کریں مگر ہم ناشکر ہیں، تو سید حسن اب تہی کہتے ہیں میں اس آخری سجدہ شکر میں کم از کم اس دن کی نعمتوں کو شمار کرنے لگتا ہوں. معبود تو نے آج اس چیز سے بچایا، معبود تو نے آج یہ عطا کر دیا، معبود تو نے اس وقت میری مدد کی. اور شکر کرتے کرتے سجدے کی حالت میں کہتا ہوں خدا تیرا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو اسے نعمت عطا کرتا ہے اور تو اپنے وعدے میں سچا ہے. تیرا حکم یہ ہے کہ جب میرا کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے, شکر کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے خدا ملک کو حکم دیتا ہے کہ اس کو فلاں نعمت دے دو, تو میرے اللہ تو حکم دے رہا ہوگا نعمت عطا کرنے کا. تو معبود مجھے یہ حاجت ہے, میں یہ نعمت چاہتا ہوں, مجھے یہ نعمت عطا کر دے. اور سید حسن اب تو ہی کہتے جب بھی میں نے سجدہ شکر کر کے اس طرح خدا سے مانگا وہ حاجت اسی وقت قبول ہوئی. صلوات پڑھی بابا سے بولا. تو اس نماز پڑھنے کا فائدہ ہم کو ہے, خدا کو نہیں ہے. یہ نماز جو اللہ نے ہم پہ واجب کی نعمتوں کا شکرانہ ہے, ہماری بندگی کا اظہار ہے. تو پل صراط کی دوسری چوکی نماز کی, تیسری چوکی ہمارے مالی واجبات سے متعلق, ہومس و زکات سے متعلق. اگر کوئی امام کا حق ادا نہیں کرتا, اولاد زہرا کا حق ادا نہیں کرتا, ہومس نہیں دیتا, یا ہمارے جو گاؤں میں رہنے والے شیعہ مومنین ہیں جن پہ زکات واجب ہوتی ہے, نصاب ہوتا ہے, اگر وہ نہ دے تو اس پل صراط کی تیسری چوکی پر پکڑے جائیں گے. اور جو جس چوکی پر قصوروار پایا گیا وہاں سے جہنم میں گرایا گیا, سزا بھگتی پھر اگلی چوکی پہ کھڑا کیا جائے گا. سوچئے. اور یہ خمس اتنی اہم عبادت, اتنی اہم عبادت کہ اولاد زہرا کا حق تو ہے ہی, مگر مولا ہم سے خمس کیوں لیتے ہیں؟ یہ کوئی اے نہیں, دنیا کی طرح کوئی ٹیکس نہیں ہے. امام یہ کہتے ہیں سال بھر ہمارا واسطہ دے کر تم خدا سے مانگو, خدا تمہیں عطا کرتا رہے گا. سال بھر کے استعمال کے بعد جو بچ جائے ہم وہ بھی نہیں مانگتے. سال بھر کے استعمال کے بعد جو بچ جائے اس کا پانچواں حصہ خمس ہے. آدھا سہم امام ہے, آدھا سہم سادات ہے جو مستحق سادات کا حق ہے. اور اس خمس دینے کا فائدہ امام کو نہیں ہے, ہمیں ہے. کیسے ہے؟ امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں ہم تم سے خمس اس لیے لیتے ہیں تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. کیونکہ یہ خمس جو ہے, دیکھیے جسم کی ظاہری نجاست ہو ہم وضو اور غسل کر کے پاک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر روح نجس ہو, میں نے اس سے پہلے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو روح نجس ہو جاتی ہے. ہم ہیں وارثان تطہیر کے مارنے والے, ہمیں جنت اس لیے چاہیے کہ وہ آل محمد کا مقام ہے. تو آل میں ذکر کیا دوسرے محرم کی مجلس میں, اور جو قریب ہونا چاہے آل محمد سے اسے ظاہری طور پہ بھی پاک ہونا چاہیے, باطنی طور پہ بھی پاک ہونا چاہیے. تو یہ خمس ہمیں باطنی طور پہ پاک کر دیتا ہے. خمس کا فائدہ امام کو نہیں ہے, خمس کا فائدہ ہمیں ہے. امام کہتے ہیں ہم خمس اس لیے تم سے لیتے ہیں تاکہ تمہارے گناہ بخش جائے, گناہ تم باطنی طور پہ پاک ہو جاؤ, کیونکہ ہم وارثان تطہیر ہیں, ہم تمہیں قریب کرنا چاہتے ہیں. اور خمس کا ایک اور اہم فائدہ, ابھی آپ نے کل کی خبروں میں سنا اسی کراچی میں بم بلاسٹ ہوا, ہم کوئی دن نہیں گزرتا جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ملک میں فلاں جگہ بم بلاسٹ ہو رہا ہے, بے گناہ جانے تلف ہو رہی ہیں. خدا ان دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, خدا ان کی سازشوں کا پردہ چاک کر دے. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ زمانہ اس حال پہ آ گیا کہ صبح جب گھر سے مرد نکلے, ہمارے بیٹے ہمارے بچے شوہر خیریت سے پلٹ کے آ جائیں تو خدا کا معجزہ لگتا ہے, کچھ پتا نہیں کہاں ہو جائے. یہ خمس ہے جو ہمیں ان مصیبتوں سے بچا سکتا ہے. کیوں؟ امام معصوم کہتے ہیں جو ہمارا حق ادا کرتا ہے ہم اس کی جان و مال کے ضامن ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا کے پیسے خرچ کر کے انتظام حفاظت کا کیا, مگر یہاں امام تو ہمیشہ کی حفاظت کے انتظام کو تاکہ جا رہے ہیں کہ اگر اس پورا شب زمانے میں چاہتے ہو حفاظت سے رہو, سلامتی سے رہو, تو جو ہمارے حق کو ادا کرے گا اس کی جان و مال کے ضامن ہم ہیں. تو پل صراط کی تیسری چوکی خمس و زکات سے متعلق. اب پل صراط کی چوتھی چوکی جہاں پہ روزے سے متعلق سوال ہوگا, اور اس طرح ہوگا کہ رسول خاتمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ مومن ماہ رمضان کے پورے روزوں کو ادا کرتا ہے, یعنی پورے مہینے کے روزے رکھے, تو رسول کہتے ہیں جیسے ہی وہ روزے مکمل ہوتے ہیں پروردگار عالم ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس مومن کے لیے جس نے تمام روزے رکھے اس کے لیے جہنم سے برات کا اور پل صراط سے آسانی سے گزر جانے کا پروانہ لکھ دو. تحریر ڈاکومنٹ لکھ دی جاتی ہے اگر رمضان کے روزے رکھے پوری شرائط کے ساتھ, پولیس و نیت بھی ہے, گناہوں سے بھی بچے. تو کہا جس نے پورے رمضان کے روزے رکھ لیے رسول اسلام کہتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے بھی بچ جاتا ہے اور پل صراط سے آسانی سے گزر جاتا ہے. اور جو مستحب روزے رکھتا ہے, یہ ممبر ایسا ہے کسی تعداد میں آپ لوگ تشریف لاتے ہیں, کیونکہ پھر ہم لوگ اس طرح اکٹھا نہیں ہوتے, ایام اعضا کا احسان ہے, حسین ابن علی کا احسان ہے کہ علم مل جاتا ہے, ہمیں بیان کرنے کی سعادت ملتی ہے, آپ کو سننے کی سعادت ملتی ہے. تو روایتوں میں یہ ہے کہ جو مستحب روزے رکھتا ہے خصوصیت سے جو ماہ رجب کے چھ روزے رکھے مستحب, یا آخر رجب میں دو روزے رکھے اس کے لیے پروردگار عالم پلس راز سے گزرنے میں آسانیاں کر دیتا ہے، وہ آسانی سے پلس راز سے گزر جائے گا. تو چوتھی چوکی روزے سے متعلق، پانچویں چوکی حج سے متعلق، اور ہر مجلس میں ذکر آ رہا ہے حج کا کہ اگر کسی پہ حج واجب ہو اور انجام نہ دے، ٹالتا رہے اب یہ کام کر لوں ابھی یہ، کیونکہ جب پیسہ اکٹھا ہوتا ہے نئی گاڑی خرید لیں، اب مکان کی تھوڑا سا اور ایک منزل اور اوپر بنوا لیتے، کیونکہ یہ سب باتیں میں اور آپ خود دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اگر خدا نے دیا اور حج کو انجام دیا، جو خدا یہ دے سکتا ہے وہ اس سے بڑھ کے نہیں دے سکتا. پہلے اپنے واجبات کو تو ادا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کل کا دن زندگی میں ہے کہ نہیں ہے. تو اگر حج واجب ہو گیا اور ٹالتے رہے اور موت آ گئی، اپنا واجب نہ ادا کر سکے، تو رسول کہتے ہیں ایسا شخص جب مرتا ہے تو اسلام پہ نہیں مرتا، وہ یہودی اور نصرانی کی موت مرتا ہے. تو جب ایمان پہ مرے ہی نہیں تو مجھے بتائیے شفاعت معصومین کیسے ملے گی؟ مولا نے شفاعت کا وعدہ مومنوں سے کیا ہے، کافروں سے منافقوں سے نہیں کیا ہے. تو پانچویں چوکی پہ سوال ہوگا حج سے متعلق. چھٹی چوکی، چھٹی چوکی پہ سوال ہوگا طہارت سے متعلق. دیکھیں کیوں ہوگا، یعنی اگر کوئی غسل اور وضو کو اہمیت، تیمم کو اہمیت نہیں دیتا، پڑی پڑی نماز جیسے تیسے وضو ہو گیا، پتا نہیں وضو کرنے میں جب وضو کیا تو یہاں کا ایک کونا تر ہوا کہ نہیں ہوا، خیال نہیں ہے، بس جلیلی وضو ہوا، نماز پڑھی، مسا صحیح سے کیا کہ نہیں کیا، یا غسل واجب ہو گیا تو ابھی کریں گے غسل پڑھنے کی نماز، اتنی دیر سے غسل ہو رہا ہے کہ نماز کا والے وقت بھی گزر گیا، قضا کے قریب آ گیا. تو جو اپنی طہارت کے بارے میں کانشیس نہیں ہے، جو اپنی طہارت کے بارے میں فکر نہیں کرتا، تو کہا کہ اس چھٹی چوکی پہ طہارت کے متعلق سوال ہوگا. اسپیشلی ہم خواتین کا براہ راست رابطہ ہے، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور بچے کے پیشاب کریں جیسا تھے، اور اگر ہم نے پاکی کا انتظام نہ کیا، وہ تو معصوم ہے، بچہ ہے، ہمیں پاک کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اس بچے کا پیشاب کرنا زحمت نہیں ہے، ہمیں پاکی کا طریقہ آنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر کے افراد، اگر کسی ہمارا گھر اس طرح پاک ہو کہ اگر ہمارے گھر کے ساتھ گھر میں کسی جگہ بھی نماز پڑھنا چاہیں تو جگہ پاک و طاہر ہو. تو کہا کہ اگر کوئی طہارت کا خیال نہیں رکھے گا تو پولیس رات کی اس چھٹی چوکی پہ پکڑا جائے گا، قصوروار پایا گیا تو جہنم میں گرا کے سزا بھگتنی ہوگی، پھر اگلی چوکی پہ. اور پولیس رات کی آخری اور ساتویں چوکی مظالم سے متعلق ہے، اگر کسی نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے دنیا میں تو وہ اس چوکی کو پار نہیں کر سکتا. روایت معصوم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بلا وجہ بھی ایک تماچا بھی اگر مارا ہے بلا قصور، تو اس چوکی پر 500 سال اسے روک لیا جائے گا، اور سزا کیا ہوگی، ایک تماچا مار کے اذیت دی تھی اس کی ہڈیوں کو چورا کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جا رہا ہے، پھر ہڈیوں کو اذیت دی جا رہی ہے. کیوں؟ دیکھیے اس زندگی کی حد ہے 70 سال 80 سال 50 سال، اب تو نوجوان آنکھوں کے سامنے چلے جاتے ہیں، اس زندگی کی ایک لمٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے، اس زندگی کی کوئی حد نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ زندگی ہے. یعنی اگر کوئی نیک ہے تو ہمیشہ کے لیے بہشت میں ہے، اگر کوئی برا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اور وہ ہمیشہ کیا جسے خدا ہمیشہ کہہ دے، وہ اس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، یہ اس زندگی کی لمٹ ہے. تو کہا کہ اگر اس دنیا میں کسی پہ ظلم کیا تو وہ اس ساتویں چوکی سے نہیں گزر سکتا. اور سورہ فجر کی 14 آیت یہی تو تھی، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ تمہارا خدا ظالموں کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی ظالم لاکھ کلمہ پڑھے، قرآن پڑھے، محمد والے محمد کا نام لے، لیکن خدا نہ کرے اگر وہ ظالم کسی پہ ظلم کیا ہے تو وہ اس چوکی سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ گناہ کی سزا نہ ملے. تو یہ پولیس رات کی 7 چوکیاں ہیں جنہیں معصومین نے بیان کیا، اور یہ احسان ہے معصومین کا کہ ہمیں خدا نے ایسے مولا و آقا دے دیے کہ جنہوں نے اس زندگی کو بھی گزارنے کا سلیقہ بتایا، اور اس زندگی کے بارے میں بھی ہر چیز بیان کر دی کہ گھبرانا نہیں، یہ منزلیں ہیں، یہ مقامات ہیں، یہ عمل کرو گے ہم مدد کے لیے موجود ہیں، بشرطے تم اپنے عمل کو نیک رکھو. اور اگر کوئی انسان شک کرے کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ 7 چیک پوسٹیں بھی بنی ہو، تو خدا اتنا حکیم ہے کہ وہ اس دنیا میں ہی اتمام حجت کرتا ہے، اس دنیا میں ہی. اور کیسے اتمام حجت کرتا ہے، پہلے ایک فضائل کی روایت پڑھ دوں پھر سورہ کتاب مات کی روایت پڑھوں آپ کے سامنے. جب ہم فضائل میں سنتے ہیں، دیکھیے مولا آقا وہ ہیں کہ ان کے فضائل پہ بھی غور و فکر کریں میں اور آپ، اور ان کے مسائل پہ بھی غور و فکر کریں تو حکمت کے در کھلتے ہیں. میں ایک مولا کی شان میں فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں. ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا کے پاس آیا اور کہا، زہرا کبھی آپ نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، کیونکہ باپ نے رخصت کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تمہارے شوہر کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، مگر آخرت کا، دنیا و آخرت کا امام ہے یہ، مولا ہے یہ. تو جناب زہرا نے کبھی بھی مولا علی سے کوئی فرمائش نہیں کی. ایک مرتبہ مولا نے اصرار کیا، زہرا آج میں کہتا ہوں، آج میری خواہش ہے کہ تم کوئی فرمائش مجھ سے کرو. جب مولا نے بہت اصرار کیا تو جناب زہرا نے انار کی خواہش کی کہ انار کھانے کو دل چاہتا ہے. مولا گئے یہودی کے باغ میں، تو عالم کا مولا مزدوری کرتا ہے اور جو اجرت ملتی ہے اسے مولا نے انار خریدا. ایک انار خرید کے مولا گھر کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ راستے میں دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو بیمار بھی ہے. بس خدا، واقعا ہم اپنے مولا امام کی قدر نہیں جانتے. جو ایسا امام ہو کہ راہ میں بیٹھے ہوئے مریض کے اس فقیر کے پاس ہی بیٹھ کے پوچھے کہ کیا ہوا تمہیں، بیمار ہو، اس کی بھی خبر گیری کرے. جب خبر گیری کی، اسے پوچھا تو کہا کہ ہاں میں بیمار ہوں، میرا دل انار کھانے کو چاہ رہا ہے. مولا نے ایک وہ انار جو لیا تھا جناب زہرا کے لیے لیا، اس کو آدھا کاٹ کے اس کو فقیر کو پیش کر دیا. جب وہ کھا چکا تو کہا، مولا نے کیا اور خواہش ہے؟ کہا ہاں اور خواہش ہے. مولا نے وہ بھی آدھا دیا اور گھر کی طرف خالی ہاتھ آ رہے ہیں. اب راہ خدا میں خدا کی مخلوق کو خوش کرے، کیونکہ علی کا تو ہر عمل قربت اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، خواہش رکھتا ہے تو کیسے امام نہ دیں. ابھی مولا گھر کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ مولا گھر میں پہنچے، پروردگار عالم نے جبرائیل کو حکم دیا، تیزی سے جاؤ رسول کے پاس اور بہشت کے اناروں کا طبق لے کے جاؤ، اور رسول سے کہنا کہ علی کے گھر پہنچنے سے پہلے یہ اناروں کا طبق زہرا کے پاس پہنچوا دے. رسول خدا کے پاس اناروں کا طبق آیا، سلمان فارسی کو بلایا، جلدی آؤ اس سے پہلے کہ علی گھر پہنچ جائے، جاؤ یہ اناروں کا طبق لے کے جاؤ. اور اس طبق میں 10 انار تھے. کیوں؟ خدا نے کہا ایک نیکی کا 10 گنا اجر دیتا ہوں. 10 انار تھے اور ڈھکے ہوئے تھے خوانپور سے ڈھکے ہوئے تھے. سلمان فارسی لے کے چلے، جیسے جناب زہرا کے در پہ پہنچے اس میں سے ایک انار نکال کے ہاتھ پیچھے کر لیا اور باقی طبق بڑھا دی. شہزادی یہ آپ کے بابا نے بھیجوایا. کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو سلمان فارسی نے پورا واقعہ بیان کیا کہ مولا علی نے یہ نیکی کی تھی، یہ عمل کیا ہے، اس کی جزا میں خدا نے بھیجا ہے. جناب زہرا نے وہ طبق لیا، اس کو کھول کے دیکھا، اس میں 9 انار تھے، پھر ڈھکا، کہا یہ لے جاؤ، نہ تو علی کے عمل میں کوئی نقص ہے، نہ خدا کا پیغام غلط ہے. جب خدا کہتا ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے تو یہ 9 کیسے؟ سلمان فارسی نے فوراً نکال کر، شہزادی میں آپ سے یہی سننا چاہتا تھا. صلوات پڑھی بابا جی. اب آپ نے مولا کی شان میں فضیلت کی روایت سنی، اب آئیے جناب زہرا کے صدقے میں، کیونکہ فرش عزا پہ بی بی موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے، اس بی بی کے صحبت کے صدقے میں آئیے اس واقعے پہ غور کریں. جب غور کرتے ہیں نا، تو جو امام دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھا دے، جبرائیل کو حکم دے دیتا تو وہ ایسے ہی بہشت کے انار لے آتا. یہ اس طرح سے سائل کو دے کے اور پھر خدا اس طرح سے بھجوائے کیوں؟ خدا بتانا یہ چاہتا ہے کبھی جنت پہ شک نہ کرنا، جنت ہے تو جنت سے بہشتی انار آ رہے ہیں. کبھی خدا کے اس حکم پہ شک نہ کرنا کہ خدا کہتا ہے ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر دوں گا، تو میں ایک نیکی کے بدلے 10 انار بھجوا کے تمہارے عقیدے کو مضبوط کر رہا ہوں. وہ نہیں، آل محمد تو وہ ہے، یہ اشارہ کریں تو بہشت کی نعمتیں حاضر، کیونکہ بہشت بنی ہی ان کے نور سے ہے. تو یہ فضائل کی روایتیں ہوں یا مصائب کی، یہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں کہ بہشت ہے. کبھی کسی کے دل میں خیال نہیں پولیس راج پہ 7 چوکیاں کیسی ہوں، ہے، اور خدا نے تمام حجت کیا، کتابوں میں روایت بھری ہوئی ہیں، اور خدا ہر دور میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اس عقیدہ آخرت کو مضبوط کر دیا جائے. فقط ایک روایت بیان کروں اور اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں. کتاب معاد، شہید عالم آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب، اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ عراق میں کربلا کے قریب ایک علاقہ ہے جسے ہلہ کہتے ہیں، جس جگہ سے علامہ ہلی کا تعلق ہے. اس ہلہ کے قریب ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں مسجد کا ایک متولی ہے جس کا نام تھا محمد بن ازینا. اب اس لفظ کے اوپر کیونکہ حرکت اعراب نہیں لگے تو آپ اسے محمد بن ازینا پڑھیں یا محمد بن ازینا پڑھیں، لفظ یہ محمد بن ازینا. وہ اس مسجد کا متولی تھا اور لوگوں کے آنے سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا. بس ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مسجد میں آئے تو وہ مسجد کا متولی موجود نہیں تھا. لوگوں نے پوچھا کہ آخری نظر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ناغا ہوا، آج کہاں ہے یہ؟ تو کسی نے کہا کہ یہ بیمار ہے اور شدید بیمار ہے، گھر پر ہے. لوگ نماز پڑھ کے نکلے کہ چلو اس کی عیادت کریں، کل تک تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، یہ آج اتنا شدید بیمار کہ مسجد نہیں آ سکا. جب لوگ اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اس کا جسم سر سے لے کے پیر تک جلا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا کل رات پروردگار عالم نے مجھے خواب میں پولیس صراط کا منظر دکھا دیا. دیکھیے خدا اتمام حجت کرتا ہے. کہا میں نے خواب میں پل صراط کا منظر دیکھا کہ میں پل صراط پہ چل رہا ہوں اور چلتے چلتے ایک مرتبہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین تنگ ہونے لگی. میں نے آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا نا کہ مومنوں کے لیے کشادہ ہوگی, گناہگاران امت کے لیے وہ تنگ ہوتی جائے گی, اتنی تنگ ہو جائے گی بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہو جائے گی. تو وہ اسی اب جو ہم نے معصومین سے سنا ہے وہی باتیں وہ بیان کر رہا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پل صراط پہ چل رہا ہوں اور چلتے چلتے ایک مرتبہ پیر کی زمین تنگ ہوئی اور میں اتنی باریک ہو گئی کہ میں سنبھل نہ سکا, پل صراط پہ جہنم میں گرا. اور جیسے ہی گرا اس جہنم کی آگ سرخ نہیں ہے, اس جہنم کی آگ بھی سیاہ ہے کیونکہ خدا کے غضب کی آگ ہے. وہ کہا جیسے ہی گرا تو میری دنیا میں عادت تھی میں ہر پریشانی میں مولا مشکل کشا کو پکارتا تھا, بٹ جیسے ہی گرا میں نے پکارا اپنے مولا کو, یا علی مدد کیجئے, یا علی میری مدد کیجئے. جیسے ہی میں نے مولا کو پکارا دل میں پروردگار عالم نے یہ القا کیا, الہام کیا کہ اوپر دیکھ. جیسے اس شخص کے گناہ کا تذکرہ نہیں کیا کہ کس گناہ کی وجہ سے خدا اسے خواب میں الرٹ کر رہا تھا, پروردگار اس کو وارن کر رہا تھا, کیونکہ خدا ستار العیوب ہے اور اس کو زندگی اس کے پاس تھی, تو خدا اس کو صرف وارن کر رہا تھا کہ خبردار ہو جائے, اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لے. اور اس کی پردہ یعنی اس کی پروردگار نے اس کا عیب چھپایا, پردہ پوشی کی. تو اس روایت میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں ہے, مگر وہ کہتا ہے جب میرے مولا کے مجھے کھینچ کے کھڑا کیا پورے رات پہ تو میرا پورا جسم گل چکا تھا. میں نے کہا مولا میں تکلیف سے تڑپ رہا ہوں, تو میں خواب میں دیکھتا ہوں مولا نے میرے زانوں سے لے کے نیچے تک ہاتھ پھیرا, بس ہاتھ پھیرا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. وہ کہتا ہے جیسے ہی میری خواب سے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا پورا جسم جلا ہوا ہے, جہاں تک مولا نے ہاتھ پھیرا تھا وہ حصہ صحیح و سالم ہے. اور روایت میں لکھا ہے اس کتاب میں کہ 3 مہینے تک ہلا کے طبیب اس کا علاج کرتے رہے, مختلف مرہم لگائے جاتے رہے, 3 مہینے کے بعد وہ صحت یاب ہوا, جسم پہ نئی کھال آئی, نیا گوشت پیدا ہوا. تو یہ روایتیں معصومین جو ہمیں ملتی ہیں جو مولا آقا سے, اس لیے کبھی اس کو وہم و خیال شمار نہ کرنا. صراط حقیقت ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے. بس آج آپ نے صراط کی 7 چوکیوں کے بارے میں سنا, اب اپنے ذہن میں کل کی مجلس کے اس حدیث رسول کو لے آئیے کہ جو منزل اتنی سخت ہے اس پہ گزرنے کے لیے رسول نے کتنی آسانیاں بتائیں کہ اگر تمہارے فلاں فلاں اعمال ہیں تو تم پلک جھپکنے میں گزر جاؤ گے, اگر تمہارے کردار میں فلاں نیک اعمال ہیں تو تم آندھی کی رفتار سے گزر جاؤ گے. اب کل کی حدیث اپنے ذہنوں میں لے آئیے کہ جو اتنا سخت مقام ہے, محمد والے محمد کا پیغام یہ ہے کہ اپنے عمل کو ہم سے منسوب کر لو, اپنے اعمال ہمارے کردار کا اتباع کر کے کرو, تو اس دنیا کی بھی مشکلیں آسان ہوں گی اور وہاں کی بھی مشکلیں آسان ہوں گی. صلوات پڑھی بابا جی. اور یہ گناہی ہیں جو ہم اپنے امام وارث زمانہ حضرت حجت کی زیارت نہیں پاتے. آج امام کے ظہور میں جو دیر ہے اس کا سبب بھی ہم ہیں, ہمارے اعمال ہیں. یہ کیسے میں نے کہہ دیا, کتاب درخشاں چہرے اور مختلف کتابوں میں روایت موجود ہے, امام زمانہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھ کر شیعت کے بہت بڑے عالم شیخ مفید کو روانہ کیا تھا, اپنے ہاتھ سے حضرت حجت نے لکھا تھا. اور اس خط میں کیا تھا شیخ مفید سے, میرے شیعوں کو پیغام پہنچا دو اللہ کی اطاعت کریں اور مل جل کر جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کریں. اور تیسرا جملہ کیا تھا مولا کے خط کا, میرے شیعوں سے کہہ دو حق معرفت عطا کریں, مجھے پہچانیں. ہم کیا پہچانتے ہیں اپنے امام کو, دن کے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں, کب ہم تڑپتے ہیں. آج کا دن بھی گزر گیا اور مولا کی زیارت نہیں ملی, آج کا دن بھی گزر گیا امام کا ظہور نہیں ہوا. تو مولا کہتے ہیں میرے شیعوں سے کہہ دو حق معرفت کو پہچانیں اور اللہ کی اطاعت کریں, نیک اعمال کریں, تو بس جب وہ یہ کریں گے تو میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. یعنی ہمارے اعمال ہیں جو امام کی راہ میں رکاوٹ ہیں. کیونکہ کیوں رکاوٹ ہیں, امام ہے مظلوموں کا مددگار, امام ہے حسین مظلوم کا بیٹا جو آئے گا ظلم سے انتقام لینے, تو اب ضروری ہے کہ جو مظلوم کا ساتھ دینے والے ہوں وہ خود ظالم نہ ہوں. اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے, ہم جو کچھ بھی گناہ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں, کیوں سزا بھگتنی پڑے گی, ہمارا ہی جسم جلے گا آگ میں. تو اگر ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں, کسی کو اذیت دیتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, اس کو تو تکلیف پہنچتی ہے مگر یہ ظلم خود ہم اپنی ذات پہ بھی کرتے ہیں. تو جب ظلم کیا تو کیا بنے, ظالم. اور جب تک گناہ کرتے رہے برے اعمال رہے تو پھر مظلوم کے مددگار کیسے بنیں گے. تو کہا جب تک نیک اعمال اختیار نہیں کرو گے ہمارا ظہور نہیں ہوگا. تو ہمیں جب اس فرش عذاب پہ آتے ہیں یہ فرش عزا جائے قبولیت ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہاں یہ دعا بھی کرنی چاہیے شہزادی کو مخاطب کر کے، بی بی آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے وہ توفیق ملے کہ ہمیں ہم ایسے نیک اعمال انجام دیں، ہمارے اعمال تمام اعمال عبادت بن جائیں، اور اس طرح سے ہمارے تمام اعمال عبادت بن جائیں کہ وقت کے امام کی دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے. اور جب اس منزل پر آ جائیں گے تو یقیناً امام کی زیارت بھی ملے گی، امام کا قرب بھی ملے گا. بس ایک روایت بیان کروں، مصائب کی منزل سے متصل ہو جاؤں. وہ روایت تھی، ایک شخص اس کا نام تھا علی بن محمد، اور امام کے عشق میں بہت تڑپتا تھا، بہت روتا تھا، اعمال کرتا تھا. مسجد سہیلا میں 40 شب اعمال، مسجد کوفہ میں اعمال، جہاں جہاں کتابوں میں روایتوں ملتا ہے مسلسل اعمال کرتا تھا، روتا تھا کہ مجھے اپنے وارث کی زیارت مل جائے. بس ایک مرتبہ علماء کے پاس آیا، کہا میں نے بہت کوشش کی، میں بہت اعمال کرتا ہوں مگر اب تک امام کی زیارت سے محروم ہوں، میں کیا کروں؟ علماء نے کہا دیکھو ایک مقام ایسا ہے جہاں امام ضرور تشریف لاتے ہیں. کہا وہ کون سا مقام؟ کہا امام حج کے موقع پر امام ضرور موجود ہوتے ہیں، وقت کا امام زندہ ہے، دنیا میں ہے، کیسے ممکن ہے حج اور امام نہ ہو؟ تو کہا کہ حج کے وقت امام ضرور موجود ہوتے ہیں، تم کوشش کرو کہ حج کے دوران دعا کرو کہ تمہاری امام سے ملاقات ہو جائے. اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے، جب جب آپ حج پہ تشریف لے جائیں تو ظاہر خدا کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں، عبادت انجام دینے جا رہے ہیں، خدا کی قربت کی نیت سے یہ بھی نیت کیا کیجئے کہ بارالہ وارث سے ملاقات کرا دے. تو کہا بس اس نیت سے وہ شخص جو اپنا واجب حج ادا کر چکا تھا، اب اس نیت سے وہ حج ادا کرتا ہے کہ امام کی زیارت ملے، مگر زیارت نہیں ملی. روایت میں لکھا ہے 12 سال مسلسل حج کر رہا ہے اس لیے کہ مجھے میرے امام کی زیارت مل جائے، محبت اس منزل پر ہے. جب 12واں حج کر رہا تھا میدان منا میں زار و قطار رو رہا تھا کہ مولا مجھے آپ کی زیارت نہیں ملی، بارالہ میں کب اپنے امام کو دیکھوں گا، میں اتنا بد نصیب ہوں کہ زندگی ختم ہو جائے گی اور امام کی زیارت نہیں ملے گی. جب بہت گڑ گڑا کے رو رہا تھا میدان منا میں، تو ایک مرتبہ ایک شخص قریب آیا اور آ کے کہا تم اپنے وقت کے امام سے ملنا چاہتے ہو؟ کہاں. کہا آؤ میرے ساتھ. اس کا خوشی کے مارے حال ہو کہ ارے میرے امام نے مجھے بلا لیا. اس شخص کے پیچھے پیچھے چلتا ہے میدان منا میں جہاں بہت سے خیمے لگے ہوئے تھے، کچھ فاصلے پر ایک تنہا خیمہ تھا اور اس خیمے سے نور بلند ہو رہا تھا. کہا اس خیمے میں تیرا امام موجود ہے. کہا اس خیمے میں تیرا امام موجود ہے. دوڑتا ہوا گیا اور جب خیمے میں داخل ہوا دیکھا کہ حضرت حجت موجود ہے. اس نے امام کو سلام کیا، امام کے قدموں کو بوسا دیا، گرا امام کے قدموں پہ اور روتے روتے امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دیا. اس سے پہلے کہ یہ خود کچھ امام سے کہتا، امام نے اس کو مخاطب کیا، کہا علی بن محمد 12 سال سے تم بھی اس میدان منا میں تھے اور میں بھی تھا مگر تمہیں میری زیارت نہ مل سکی، کیوں؟ امام نے الٹا سوال کر لیا اسے. ابھی زار و قطار ہو رہا، کہا مولا میں نہیں جانتا، آپ میری تڑپ کو جانتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ سنیے امام کا جملہ، ہمارے گناہ کتنی بڑی رکاوٹ ہیں. امام کہتے ہیں 12 سال سے تو بھی میدان منا میں تھا، میں بھی تھا اس حج میں، مگر تجھے میری زیارت نہیں ملی، اس لیے کہ تو اپنے دل میں مومنوں کے لیے بغض رکھتا تھا، تو قطع رحمی کرتا تھا، تو رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا تھا. آج تو یہ وقت ہے، بھائی بھائی کے لیے دل میں بغض لے بیٹھا ہے، بہن بہن دل کے لیے بغض میں لے بیٹھی. اور مولا کا جملہ یہ ہے کہ تو مومنوں کے لیے دل میں بغض رکھتا تھا، قطع رحم کرتا تھا، تو تیرا امام تجھے کیسے زیارت دیتا؟ اب جب تو نے صلہ رحم کرنا شروع کر دیا، جب تو نے اپنے دل سے مومنوں کے بغض کو نکالا اور رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے لگا، تو میں نے تجھے اپنی زیارت عطا کر دی. تو عزتداران امام، جب تک ہم نیک عمل کی طرف راغب نہیں ہوں، الحمدللہ نیکیاں کرتے ہیں مگر گناہ کر کر کے اپنی نیکیاں زائل کر دیتے ہیں. ہمیں اپنی نیکیوں پہ ثابت قدم رہنا ہے. کل کی مجلس میں آپ نے سنا تھا کہ جو بجلی کی کڑک کی رفتار سے پلس رات کراس کریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں مگر استقامت کے ساتھ، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی شزاروں سے دوستی کبھی منہ بنا لیا، ذرا سی بات پر ناراض ہوئے اب زندگی بھر نہیں ملیں گے. تو اگر یہ گناہ ہم کرتے رہے تو زیارت امام نہیں ملے گی. اور جب خدا نے یہ سعادت دے دی کہ ہم حسین کی محبت میں فرش عزا پہ آتے ہیں اور اس فرش عزا پہ حسین کی ماں بیٹھی ہوتی ہے، اس مادر حسین کے صدقے میں دعا کیا کیجئے، کیونکہ اس مادر حسین بی بی فاطمہ زہرا کا مقام اتنا بلند ہے. بس ایک روایت مصائب، اتنا مقام بلند ہے کہ جب پل صراط پر مومنوں کو لایا جائے گا تو رسول اسلام کہتے ہیں جب جناب زہرا پل صراط پہ آ رہی ہوں گی تو خدا غیب سے ندا، ایک ملک ندا دے گا، تمام اولین سے آخرین کے لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، جناب زہرا پل صراط سے گزریں گی، سوائے پنجتن کے سب اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، یا وہ جو زہرا کے محرم ہیں. باقی سب کی آنکھیں بند ہوں گی. اور رسول اسلام اس روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ پھر میری بیٹی حوران بہشت کے جھرمٹ میں پل صراط سے گزرے گی, اور جب وہ گزر رہی ہوگی تو پروردگار عالم یہ کہے گا کہ جو لوگ چاہتے ہیں, جنہوں نے زندگی میں جناب زہرا سے توسل کیا ہے, اگر آج بھی وہ زہرا سے توسل کریں گے تو بخش دوں گا, پل صراط سے گزار دوں گا. تو جس کو دنیا میں عادت ہوگی زہرا کو وسیلہ بنا کے مانگنے کی, وہ وہاں بھی مانگے گا اور نجات پائے گا. تو کیوں نہ اس فرش عزا پہ جناب زہرا کو وسیلہ بنا کے خدا سے دعا کریں, پاک پروردگار تجھے اس مظلوم ماں کا واسطہ جو آج بھی رو رہی ہے, جو آج بھی ہر جگہ موجود ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے رونے والے آئے ہیں. معبود تجھے اس ماں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں, ہمیں نیک عمل کی توفیق دے کہ ہم اس طرح نیک عمل کریں کہ ہمارا وقت کا امام جو شب و روز ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے, جو ہر شب جمعہ ہماری فائل پڑھتا ہے, اس امام کی دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے تاکہ ظہور امام میں تاجیل ہو. اور آج اس مظلوم, اس سوگوار, اس مادر حسین کو آج ہم پرسہ دیں گے اس کے نواسوں کا, آج اون محمد کا پرسہ دیں گے. اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں, اور آپ جانتی ہیں جب ماں, جب کوئی عورت اولاد مانگے اور اولاد بہت منتوں مرادوں کے بعد ملے, آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جب ماں کو کوئی اولاد بہت منتوں مرادوں کے بعد ملے تو وہ اولاد ماں کو کتنی عزیز ہوتی ہے. عزادارن امام روایات میں لکھا ہے کہ جناب زینب کیا اور محمد کی ان بچوں کی ولادت بہت دیر سے ہوئی ہے. اسی لیے روایتوں میں تھا کہ جب حضرت علی اکبر پیدا ہوئے تھے تو اس وقت مولا علی اتنے خوش تھے کہ مدینے کے جو جو لوگ علی اکبر کی ولادت کی مبارکباد دینے آتے تھے تو مولا ان مبارک دینے والوں کو تحفے دے کے رخصت کیا کرتے تھے. اتنے خوش تھے مولا, صبح سے شام تک لوگ علی اکبر کی ولادت کی خوشخبری کے لیے مبارکباد دینے آ رہے ہیں اور مولا ان کو عطا کر رہے ہیں. سب سے آخر میں جناب زینب آئیں, اور جب آئیں تو مولا کا سارا اثاثہ مولا لوگوں کو دے چکے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب آئیں بھائی کو مبارکباد دینے, اور کہا بھیا آج مجھے کیا عطا کرو گے. تو روایت میں تھا کہ مولا حسین نے علی اکبر کو اٹھا کے جناب زینب کی گود میں دے دیا تھا. اس لیے روایتوں ملتا ہے کہ علی اکبر کی تربیت میں بہت بڑا کردار ہے جناب زینب کا. تو اس بی بی کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی, جناب زینب کو اولاد بہت دیر میں ملی ہے. تو جو بہت منتوں مرادوں کے بعد ملے وہ تو ماں کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے, مگر ہم شب عاشور دیکھتے ہیں کہ جناب زینب شب عاشور اپنے فرزندوں کے سر اپنے پہلو پہ رکھ کے کہہ رہی ہیں, میرے بچوں کل قربانی کا دن ہے, تمہیں اسلام پہ قربان ہونا ہے, اور دیکھو بچوں مجھے شرمندہ نہ کروانا. تم اس طرح جنگ کرنا میدان میں کہ تمہیں نہ کہنا پڑے لشکر یزید پکار اٹھے کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں. میرے بچوں اس طرح سے جنگ کرنا. عزاداروں, ہمیں اپنی اولادوں کی صحت و زندگی کی فکر ہوتی ہے. ہمارا سلام ہو کربلا والی ماؤں پر, جناب زینب پر, کہ اپنے بچوں کو موت کے لیے تیار کر رہی ہیں, اور وہ بچے جنہیں بڑی منتوں مرادوں سے پایا ہے زینب نے. عزاداروں, روزے عاشور آئی, یہ بچے خدمت امام میں آتے ہیں, کہتے ہیں مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے, مولا مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین ابن علی کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ جن بچوں کو اپنی گود میں پالا ہے وہ سامنے کھڑے ہو کے کہیں مولا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے. جب جب انو محمد آتے ہیں مولا رونے لگتے ہیں, آنسو بہنے لگتے ہیں, کہتے ہیں بچوں میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں, ارے میں نے تمہیں اپنی آغوش میں پالا ہے. جب کئی بار گئے اجازت نہ ملی, ماں کے خیمے میں آئے. جیسے ہی ماں کے خیمے میں آئے, جناب زینب کبریٰ نے بچوں کو دیکھا, چہرہ پھیر لیا. بچوں نے کہا اماں آپ نے رخ کو کیوں پھیر لیا, اماں کیوں ناراض ہیں. عزاداروں سنو گے, اس ایمان کی, اس اسلام کی قدر جانو, سنو گے جملہ. جناب زینب کہتی ہے ارے ناراض اس لیے ہو کہ تم اب تک زندہ کیوں ہو, ارے یہ اسلام بڑی محنتوں سے ملا ہے, بڑی قربانیوں سے ملا ہے. بس ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں اس لیے ناراض ہوں کہ ابھی تک زندہ کیوں ہو, قربان کیوں نہ ہوگے. کہا اماں ہم کیا کریں, ہم جاتے ہیں ماموں کے پاس مگر ہمیں اجازت نہیں ملتی. بس ایک مرتبہ ماں کہتی ہے, زینب کبریٰ کہتی ہیں چلو میرے ساتھ میں اجازت دلواؤں گی. آئی بھائی کے خیمے میں, اور جناب زینب جب حسین ابن علی کے خیمے میں آئی نا, کہا تو کچھ نہیں, سر جھکا کے کھڑی ہو گئی. اب جب بھائی کے سامنے وہ بہن سر جھکا کے کھڑی ہو کہ جس کے لیے حسین جانتے ہیں اس کے نکاح کی ایک شرط یہ تھی کہ میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ 24 گھنٹے گزر جائیں اور زینب حسین کا چہرہ نہ دیکھے، تو نکاح کی شرط یہ تھی کہ 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ حسین کی زیارت ضرور کرنا ہے، اور حسین جانتے ہیں یہ میری محبت میں کربلا کے میدان تک آ گئی۔ اب وہ بہن سر جھکائے کھڑی ہے، ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں زینب خاموش کیوں کھڑی ہو، زینب کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو۔ جناب زینب کہتی ہیں بھیا آج تک جو کچھ مانگا آپ نے عطا کیا، بھیا آج بھی کچھ مانگنے آئی ہوں۔ مولا جانتے تھے، کہا زینب کیا مانگنے آئی ہو؟ کہا بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجیے، میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ مولا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مولا نے کہا زینب تو نے کیا مانگ لیا؟ زینب آج قربانی کا دن ہے جہاں میں نے تیرے بچوں کو اجازت دی، اور محمد کو اجازت ملی۔ ابو الفضل عباس آگے بڑھے، بچوں کو گھوڑا پہ سوار کرانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں آگے بڑھی، بچوں کا بازو پکڑ کے کہا عزادارو اولاد والی ماؤں آج اولاد کو، میری آپ کی اولاد کو کوئی تکلیف ہو جائے ماں برداشت نہیں کر پاتی۔ سنو زینب کا جملہ، بچوں کے بازو پکڑ کے کہتی ہیں بیٹا اگر جنگ کرتے کرتے نہر فرات تک پہنچ جاؤ تو خبردار پانی نہ پینا۔ یہ زینب اس سے کہہ رہی ہے جو بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، کہا بچوں اگر جنگ کرتے کرتے نہر فرات تک پہنچ جاؤ خبردار پانی نہ پینا، اس لیے کہ ابھی خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، ابھی خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، اگر ان سے پہلے پانی پی لیا تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ عزادارانِ امام بچے مقتل کی طرف روانہ ہوئے، 10-11 سال کا سن ہے، مقتل کی طرف روانہ ہوئے، اس شان سے جنگ کی کہ لشکر یزید پکار اٹھا، ہاں یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہاں یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، ارے ان سے تنہا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کو گھیر کے مارو۔ ارے چاروں طرف سے زینب کے فرزندوں پر کئی تلوار پڑی، کئی نیزا چلا، کئی سے تیر چلا، اور جو کچھ نہ مار سکتا تھا وہ پتھر مارتا تھا۔ یہ بچے مقابلہ کرتے کرتے چھوٹا بھائی گھوڑے سے گرا، جیسے ہی گھوڑے سے نیچے آیا بڑے بھائی کو پکارا، بڑا بھائی جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے نیچے گرا، اور جب گرائے تو صدا دی آقا ادرکنی، اس صدا کا سننا تھا۔ حسین دوڑے، ابو الفضل عباس دوڑے، پہنچے ہیں مقتل میں، ایک نے ان کو اٹھایا، ایک نے محمد کو اٹھایا، بڑا بھائی شہید ہو چکا ہے مگر چھوٹے کے جسم میں چند سانسیں ہیں، اون شہادت پا چکے، محمد کے جسم میں چند سانسیں ہیں۔ ابو الفضل عباس مولا حسین لے کر خیمے میں آئے۔ عزادارا جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا، بیویوں میں سب سے آگے جناب زینب ہوتی تھی، اور سب مل کے گریا کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، مگر جب آنا محمد کی لاشیں آئے زینب موجود نہیں تھی۔ مولا حسین نے بیویوں سے پوچھا زینب کہاں ہے؟ کہاں مولا سجدہ شکر میں ہے، پروردگار میری قربانی قبول کرنا۔ میرے مولا روتی ہوئی آنکھوں سے کہتے جاؤ زینب کو بلا لاؤ۔ جناب زینب خیمے میں آئی، اور محمد کے لاشیں ہیں، خاموش کھڑی ہیں، بچوں کے قریب نہیں آ رہی، رو نہیں رہی ہیں، نہیں میں نے تو صدقہ کیا ہے، میں نے تو اس دین پہ صدقہ کیا ہے اپنے بچوں کو۔ جب جناب زینب آگے نہ بڑھی، ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا زینب میں حکم دیتا ہوں بیٹوں کو سینے سے لگا لے۔ جب حکم امام ملا جناب زینب آگے بڑھی، دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک کے سینے پہ سر رکھا، محمد کے لب ہل رہے تھے، ماں نے کان قریب کیے، بیٹا کہہ رہا تھا، محمد نے کہا ماں ہم پانی کے قریب گئے مگر پیا نہیں، اما آپ کو راضی ہونا، زینب کے لال پیاسے شہید ہو گئے۔